پیر 12 ستمبر کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نیا کریک ڈاؤن. گزشتہ دنوں مذاکرات کے لیے بھارتی حکومت کا اعلیٰ سطح کا وقت بھی تو آیا تھا, کیا اس کا اس سے کوئی تعلق؟ تجزیہ کار,
آپ کا پہلے سے ہی پری میڈیٹیٹڈ ایجنڈا تھا, آپ ایک کاسمیٹک طریقے سے جائیں گے, وہ فیل ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو جسٹیفیکیشن مل جائے گی.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. شام میں چند گھنٹے کے بعد جنگ بندی کا آغاز متوقع ہے. یہ جنگ بندی امریکہ اور روس کے درمیان طے شدہ ایک معاہدے کے تحت 10 روز کے لیے عمل میں لائی جائے گی. تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر.
10 روزہ جنگ بندی کے بعد روس اور امریکہ کی فورسز ایک مشترکہ آپریشن میں عسکریت پسند جہادیوں کا مقابلہ کریں گی. صدر بشار الاسد نے معاہدے کی حمایت کی ہے, تاہم ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا مختلف باغی گروہ اس کی پاسداری کریں گے یا نہیں. شام میں باغی گروہ فری سیرین آرمی نے امریکی حکومت کے نام خط میں کہا ہے کہ وہ اس جنگ بندی میں مثبت انداز میں معاونت کرے گی. ایک اور طاقتور گروہ احرار الشام نے معاہدے کو مسترد کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ 6 سال سے جاری ان مسائل کے کچے پکے حل تسلیم نہیں کر سکتے. ترکی اور یورپی یونین نے اس منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے. معاہدے کے اعلان کے بعد باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں فضائی حملے کیے گئے ہیں جن میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہو گئے ہیں.
امریکہ اور روس کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت مجوزہ جنگ بندی کی مدت شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے صدر بشار الاسد نے شام کو مکمل طور پر باغی گروہوں سے پاک کرنے کا عزم دہرایا ہے. بشار الاسد کا یہ بیان چند باغی گروہوں کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے پر گارنٹی مانگے جانے کے بعد سامنے آیا ہے. ابھی تک حلب میں حکومتی دستوں اور باغیوں کے درمیان جاری لڑائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. 4 سال کے مذاکرات کے بعد کراچی کی بلدیہ فیکٹری میں ہلاک ہونے والے 250 مزدوروں کے لواحقین کو 51 لاکھ ڈالر سے زائد زر تلافی دینے کے لیے سمجھوتا طے پا گیا ہے. ثنا گلزار.
یہ معاوضہ کک نامی جرمن ریٹیلر کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہے جو کراچی کے بلدیہ ٹاؤن علاقے میں واقع کارخانے علی انٹرپرائزز کے مال کے بڑے خریدار تھے. یہ رقم حادثے میں زخمی ہونے والے مزدوروں کے علاج معالجے, ان کی بحالی اور ہلاک ہو جانے والوں کے لواحقین کی آمدنی کا نقصان پورا کرنے کی مد میں ادا کی جا رہی ہے. 2012 میں حادثے کے فوراً بعد کک کی جانب سے $10 لاکھ کی امدادی رقم جاری کی گئی تھی, جسے پاکستان میں مزدور یونینوں نے انتہائی خلیل قرار دیا تھا. یہ رقم اس کے علاوہ ہے.
موٹر وے پولیس اور فوج کے 2 افسروں کے درمیان ہونے والے تصادم کی تصدیق کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک پریس ریلیس میں کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور مقدمے میں انصاف اور قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. موٹر وے پولیس کے مطابق یہ جھگڑا 2 فوجی اہلکاروں کو تیز رفتاری پر روکے جانے پر ہوا, جس میں مبینہ طور پر فوجیوں نے موٹر وے پولیس اہلکاروں سے مار پیٹ کی. تفصیل کے ساتھ ارم عباسی.
موٹر وے پولیس اہلکاروں کی جانب سے تھانہ اکھوڑا میں دی جانے والی درخواست کے مطابق سنیچر کی رات 2 بجے 2 سویلین گاڑیوں میں سوار سادہ کپڑوں میں کیپٹن قاسم اور دانیال کو جب تیز رفتاری نہایت غفلت اور بے احتیاطی کی وجہ سے جہانگیرہ کی طرف جاتے ہوئے روکا گیا تو انہوں نے گاڑیوں سے باہر نکلتے ہی جھگڑا شروع کر دیا. درخواست کے مطابق کیپٹن قاسم نے 9mm پستول اٹھا رکھا تھا. درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسی دوران دونوں فوجی اہلکاروں نے فون کر اپنے مزید ساتھیوں کو بلایا, جس کے بعد میجر زعفران فوج کی 4 گاڑیوں میں 25 سے 26 باوردی اہلکار لے کر موقع پہ پہنچے اور موٹر وے پولیس اہلکار کی مار پیٹ شروع کر دی.
جنوبی کوریا کے حکام نے تنبیہ کی ہے کہ شمالی کوریا کسی بھی وقت ایک اور جوہری تجربہ کر سکتا ہے. جمعے کو شمالی کوریا نے ایک کامیاب جوہری تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا. شجاع ملک.
جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق جمعے کو کیے جانے والے جوہری دھماکے کی جگہ پر ایک سرنگ ابھی بھی استعمال نہیں ہوئی ہے اور اس میں چھٹا دھماکہ کیا جا سکتا ہے. عالمی برادری اس وقت شمالی کوریا کے ان اقدامات کا مؤثر جواب دینے پر غور کر رہی ہے. دارالحکومت سول سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ اگر شمالی کوریا کی جانب سے جوہری حملہ کرنے کا کوئی اشارہ ملا تو ایسی صورت میں جنوبی کوریا کے پاس شمالی کوریا کو مکمل طور پر تباہ کرنے والا منصوبہ موجود ہے.
امریکہ میں عہدہ صدارت کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار ہیلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ وہ اب بہتر محسوس کر رہی ہیں. رات نیو یارک میں 9/11 کی ایک تقریب سے جلد چلے جانے کے بعد ان کی صحت سے متعلق خدشات ظاہر کیے گئے تھے. تفصیل کے ساتھ سبا ناز. ہلری کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز مسز کلنٹن کو نمونیا تشخیص کیا گیا تھا اور سنیچر کو نیو یارک میں تقریب کے دوران وہ جسم میں پانی کی کمی کے باعث بیمار ہوئیں۔ ان کی انتخابی مہم کے اہلکاروں کے مطابق طبیعت کی خرابی کے باعث وہ تقریب سے جلد اٹھ گئی تھیں اور وہاں سے اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی تھیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہلری کلنٹن نے اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں پیر کے روز ریاست کیلیفورنیا کا دورہ کرنا تھا جو کہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ان کے ریپبلکن مخالفین نے ان کی جسمانی صحت کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں۔
ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے توقع ظاہر کی ہے کہ ان کی صدارتی حریف ہلری کلنٹن جلد صحتیاب ہو جائیں گی۔ وہ مسز کلنٹن میں نمونیا کی تشخیص کے بعد پہلی مرتبہ اس معاملے پر تبصرہ کر رہے تھے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیر بین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں موٹر وے پولیس بنام پاکستانی فوج صوبہ بلوچستان میں تربت میں گھر کا محاصرہ اور فاٹھا کے علاقے میں مجوزہ اصلاحات کا کیا بنا کیا، سیر بین کے موضوعات میں شامل ہے۔ لیکن آئیے پہلے سیر بین کے بڑے موضوع پہ نظر ڈالیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری بھارت مخالف احتجاجی تحریک کو دبانے کے لیے فوج، نیم فوجی فورسز اور پولیس نے مظاہرین کے خلاف ہمہ گیر مہم شروع کی ہے۔ مظاہرین کا ٹریک ڈاؤن وزیر داخلہ کے اس بیان کے بعد شروع ہوا ہے جس میں انہوں نے فورسز کو ہدایت کی کہ وہ شرپسند عناصر کا قلع قمع کریں اور دعویٰ کیا کہ ایک ہفتے کے اندر حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس دوران وادی کے جنوبی خطے پونچھ میں مسلح تصادم میں آج ایک اور شدت پسند کی ہلاکت کے ساتھ ہی پولیس اہلکار سمیت تصادم میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ عید سے قبل حکام نے علیحدگی پسندوں کے احتجاجی مارچ کو روکنے کے لیے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جبکہ نماز عید کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی طرف سے فورسز کو کشمیری مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ جنوبی اور شمالی قصبوں میں آج بھارتی فوج کی گشت کے باوجود متعدد مقامات پر مظاہرے ہوئے، تاہم مظاہرین کا تعاقب کیا گیا اور کئی دیہات میں باشندوں کا کہنا ہے کہ فورسز نے سینکڑوں مکانوں کی توڑ پھوڑ کی ہے۔ جنوبی کشمیر کے کریم آباد علاقے میں لوگوں نے ہند مخالف ریلی کا اہتمام کیا تھا، لیکن فورسز نے ریلی کے مقام پر دھاوا بول دیا جس کے بعد پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ ایسے ہی واقعات بانڈی پورہ اور گاندربل اضلاع میں بھی رونما ہوئے۔ فورسز کی کارروائیوں میں 150 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فورسز کی زیادتیوں کے خلاف کئی اضلاع میں لوگوں نے ہند مخالف مظاہرے کیے۔ اس دوران پولیس کا کہنا ہے کہ جموں کے پونچھ ضلع میں 3 روز سے جاری مسلح تصادم کے دوران ایک پولیس اہلکار اور 4 شدت پسند مارے گئے۔ فوج کا کہنا ہے کہ کشمیر کے کپواڑہ اور گریز سیکٹروں میں بھی مسلح دراندازی کی 2 کوششوں کو ناکام بنایا گیا جس کے دوران 4 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کل نئی دلی میں کشمیر کی صورتحال سے متعلق سیکیورٹی ایجنسیوں کے ایک اجلاس میں فورسز کو ہدایت دی تھی کہ وہ لوگوں کو مشتعل کرنے والے عناصر کا قلع قمع کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وادی میں صرف ایک ہفتے تک عام زندگی کو بحال کیا جائے گا۔ حساس عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ وادی میں اس بیان سے جذبات مزید مشتعل ہو گئے ہیں۔ دریاساں علیحدگی پسندوں کی طرف سے عید کے روز اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے ہیڈ کوارٹر کی طرف مارچ کرنے کی اپیل کو دیکھتے ہوئے حکام نے عید گاہوں، بڑی مساجد اور خانقاہوں میں نماز عید کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی ہے اور فون و انٹرنیٹ کی سہولات کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ریاض مسرور کی اس رپورٹ کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عید کے موقع پر صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے میں نے جموں سے شائع ہونے والے اخبار کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسیم سے بات کی۔ باور کرایا کہ چند دن پہلے بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ ایک وفد کو ساتھ لے کر سری نگر آئے تھے، بات چیت نہ ہو سکی۔ نہ بات ہوئی تو ایک بار پھر طاقت کا استعمال پھر شروع کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے کیا؟
زیادہ امید نہیں تھی یہاں پہ لوکل لیول پہ اس جو آل پارلیمنٹری ڈیلیگیشن آیا۔ ایک چیز اچھی تھی کہ ایک ڈیلیگیشن ایسا آ رہا ہے جس میں نہ صرف گورنمنٹ پر جتنے بھی باقی پولیٹیکل شیڈز ہیں پورے ہندوستان سے، ان کی بھی اس میں ایک شمولیت تھی۔
ٹھیک ہے،
تو اس طرح سے تو وہ اچھا تھا، لیکن آنے سے پہلے जो सरकार की तरफ से या राजनाथ सिंह की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कुछ बयान आए या कुछ और मंत्रियों ने बयान दिए कि बातचीत नहीं करनी चाहिए या बातचीत करनी चाहिए तो डेवलपमेंट के मुद्दों पे करनी चाहिए, किसी ने कहा इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, किसी ने बोला विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ये करना चाहिए. तो जब आप एक ओपन माइंड लेके नहीं आते हैं, आप एक फिक्स्ड पुराना जो दकियानुसी फेल्ड प्रोसेसेस हैं वो लेके आते हैं और एक रिजिड माइंडसेट के साथ आते हैं तो उसको वैसे ही एक शक की निगाह से देखा जाएगा कश्मीर की वादी में.
तो अनुराधा जी, अब जो कुछ हो रहा है, चले वो नहीं अपने मकासद पूरे ना हो सके, बातचीत भी नहीं हो सकी, तो अब जो ये नया क्रैकडाउन शुरू हुआ है, घरों को गिराना, पकड़ धकड़ और फिर ये लोगों का मारा जाना, तो ये क्या उसी का रद्द अमल है?
ये उसका रद्द अमल भी है या कह सकते हैं एक प्री मेडिटेटेड एजेंडा भी है. अभी इस बात में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जैसे हालात हुए हैं, अगर एक मेरा ख्याल है जो अगर डायलॉग की कोशिश जो है वो एक सीरियस तरीके से नहीं ली गई, वो जानबूझ के थी या एक लैक ऑफ असेसमेंट था, एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी कश्मीर के मसले के ऊपर, इसके बारे में आप कोई इतने वाज़े तौर पे नहीं कह सकते. पर दोनों चीजें हो सकती हैं, या एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और दूसरा है कि आपका पहले से ही प्री मेडिटेटेड एजेंडा था, आप एक कॉस्मेटिक तरीके से जाएंगे, वो फेल हो जाएगा, उसके बाद आपको एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि वो लोग तो बातचीत करते नहीं हैं और वो तो रिजिड किस्म के लोग हैं, तो इसलिए हम तो उनको यही एक तरीका है, एक मिलिट्री तरीका है जिससे उनको दबाया जा सकता है.
इस सूरत हाल में कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
देखिए, कश्मीर के लोग तो वो ऐसे माहौल में हैं कि जहाँ पे आप के लिए रैशनली सोचना बहुत मुश्किल है, पहली बात ये है. लेकिन मेरा ख्याल है उनको ये जो पीछे दो महीने में जो हालात हुए हैं उनको ये समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार, खास तौर पे ये जो बीजेपी की सरकार है, ये इस वक्त अमन नहीं चाहती है कश्मीर में, या कश्मीर के लिए कोई ऐसे कंसेशंस नहीं चाहती है या कोई एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं चाहती है. तो बल्कि वो जोर जबरदस्ती से और ज्यादा मिलिट्री कंट्रोल से कश्मीर पे अपना जो होल्ड है वो जमाए रखना चाहती है. तो ये तो एक एक तरह से वाजे होता है. तो उसमें शायद कश्मीरियों को थोड़ी हिम्मत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक जो ज्यादा पावरफुल जो ताकत होती है, जब वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाती और कहीं से कोई उम्मीद नहीं है कि वो एक जिम्मेदाराना रोल प्ले करे, तो उसमें जो दूसरी उसका रोल शायद ज्यादा बन जाता है.
जम्मू से शाया होने वाले कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर ये थी अनुराधा वसीम. हालात जब तंग हो तो शायर, मुसव्विर, मुसन्निफ अपनी बात कहने के लिए राह निकाल ही लेता है. भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कार्टूनिस्ट अपने इर्द गिर्द के हालात अपने फन के जरिए एक मुनफरिद अंदाज में पेश करते हैं. सुहेल कादरी नाम है इनका, लेकिन उन्होंने रियाज मसूर को बताया कि किन किन मुश्किल का उन्हें सामना होता है.
मिलिट्राइज जोन ऑब्वियसली उसमें पैदा हो गया, तो वो एक सिचुएशन जो है वो तब से स्टार्ट हो गया ना, वो एक दिमाग में भर के था और स्लोली स्लोली फिर वो उन चीज़ों को फेस किया. मतलब जैसे मेरे पापा को एक बार बहुत बार जो कर्फ्यू में लिया या आर्मी ने लिया, सो उसको फेस करना और थ्रेट एक फेस करना, मेरे फ्रेंड को आर्मी ने मार दिया, वो हमारे साथ खेलता था, रोज कोई ना कोई मर रहा था और वो सिचुएशन में अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट कर रहा था.
फंक्शन क्या है इस कार्टून का, मतलब ये क्या काम करता है?
आप ले लीजिए जैसे एक आईना है, जब आप आईना देखते हैं, अगर कोई आपको आईना दिखाता है वो आपका चेहरा अपना दिखाता है, क्योंकि हम अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं. पावर ऐसा होता है कि आप इतना, मतलब आप उसमें इतना गुम हो गए होते हो کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو. اور ایک کارٹون ایک وہ آئینہ ہے, اس کو وہ ریئلائز کرواتا ہے کہ نہیں دیکھو تم کیا کر رہے ہو. اور جو اس کی آپ امیجن کیجئے کہ جو بلٹ ہے اور ایک آرٹ ورک ہے, تو بلٹ زیادہ ایک ہرٹ کر سکتے ہیں, اگر کسی کو بلٹ آئے گی تو وہ مر بھی سکتا ہے انہیں. بٹ ایک کارٹون مگر اس حساب سے کام نہیں کرتا ہے, وہ اس بلٹ کے جو ویلیو جو ہے, اس کو جو ویلیو, جو فیئر ویلیو ہے, جو فیئر پاور جو ہے, اس کو وہ ڈیشیپ کرتا ہے, اس کو وہ مطلب چیلنج کرتا ہے. اور کارٹون جو ہے وہ ایک یونیورسل لینگویج ہے, مطلب ہر کسی کو کارٹون سمجھ آتا ہے کیونکہ یہ ایک مطلب امیجز کا یو نو مطلب ہاں دور ہے. سو آپ اگر آپ کوئی بھی لینگویج کا کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ ہو, وہ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ کارٹون کا میننگ کیا ہے.
تو آپ کو کس طرح کے مشکلات پیش آئے اس پروفیشن میں,
اس ٹرمائل میں 2016 میں میرے کو نکالا گیا جاب سے. تو اس ٹائم پہ جہاں پر آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے ایک پلیٹ فارم کی, ایک میڈیا ہاؤس کی جہاں پر آپ کام کرتے ہو, اور آپ نے بہت اپنا 100% کیپیسٹی دیا ہوتا ہے اس میڈیا ہاؤس کو, مطلب یو نو اپنا 100% ورک دیا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میں کزن کے یہاں رہا ان دو مہینے میں, کنٹینیو میں گھر ہی نہیں گیا. میں کزن کے یہاں تھا بیکاز میرے کو انٹرنیٹ, میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا میرے گھر میں, تو میں کزن کے یہاں تھا, وہاں ہی انٹرنیٹ تھا, تو میں وہاں سے ہی کام کر رہا تھا. بٹ باوجود اس کے میرے کو نکالا گیا. اور پھر مطلب حالانکہ میرے جو میڈیا ہاؤس والوں نے کہا کہ کرائسس ہے, پیسے کی کرائسس ہے, تو میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ مجھے نکالو مت, میں آپ کو پیسے نہیں مانگوں گا جب تک یہ کرائسس ختم نہ ہو جائے, جب تک سب کچھ نارمل نہ ہو جائے, آپ میں فری میں کام کروں گا. تو اس کے باوجود آپ مطلب میرے کو نکالا گیا. اب مجھے لگتا ہے جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں اٹس اے لاسٹ آپشن, اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی نیوز پیپر جہاں پہ میں کام کر سکتا ہوں.
کشمیری کارٹونسٹ سہیل قادری ہمارے نام نگار ریاض مسرور سے بات کر رہے تھے. ادھر عید قربان کے اس موقع پر بھارت میں بھی مسلمانوں کے لیے خاصا پریشان کن ماحول ہے. قربانی کے گوشت کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں یہ گائے کا گوشت تو نہیں. نہ صرف عام مسلمان قدرے سہما ہوا ہے بلکہ قربانی کے جانور فروخت کرنے والے بھی خوف زدہ اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ ان کے قربانی کے جانور بکتے نہیں. صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں نے چشم دید گواہ بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی نتن شریواستو سے بات کی.
میں دلی میں ہوں شفیع صاحب, اور آج صبح میں قریب 4 سے 4.5 گھنٹے دلی کی جو سب سے بڑی بقرعید کی بازار لگتی ہے وہاں پر گزار کے آیا ہوں. بہترین قسم کے بکرے وہاں پر آئے ہیں, راجستھان سے لے کے اور اتر پردیش تک سے بہترین قسم کے بڑے اونچے ہیوی بکرے وہاں پر آئے ہیں بکنے کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے ان بکرے والوں کو زیادہ کہ وہ بکرے بک نہیں رہے ہیں, اس بار خریدار نہیں مل رہے ہیں ان کو. اور وہاں پر تمام لوگوں سے جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بازار بہت مندا ہے. پچھلے سال تک جو تمام خریدنے والے آتے تھے وہ 30-30, 40-40 ہزار تک کے بکرے لے جاتے تھے, اس بار بمشکل 15-16-17 تک کے بکرے بک پا رہے ہیں. تو بقرعید تو ہے لیکن جو منظر ہے بقرعید کے پہلے کا وہ ابھی تک کم سے کم اس طرح سے اٹھ نہیں سکا ہے جتنا عام طور پر اس طرح کی جامع مسجد کے پیچھے لال قلعے کے سامنے والی جو سب سے بہترین بازار کہی جاتی ہے اگر بکروں کو چننا ہو اس بازار کا یہ منظر ہے.
تو نتن شریواستو, ایسے ڈر اور خوف میں عید منانے کی اس سے پہلے کوئی مثال ہے؟
اس سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اس طرح کی مثال نہیں ہے کہ اس طرح کے جو ایک طرح سے خوف کا جو ماحول ہے یا اس طرح سے جو ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے تمام ریاستوں میں تمام جگہوں پر, ایسا کم سے کم میں نے تو نہیں دیکھا ہے. اور یہاں بتانا یہ ضروری ہے ہماری آڈینس کو, ہمارے لسنرز کو, کہ پچھلے سال جو بقرعید کے بعد سے اس طرح کا منظر زیادہ بڑھا ہے, یعنی پچھلے سال بقرعید کے دوران اس کے بعد ہی جو ایک مسلمان شخص کی کلنگ ہوئی تھی دلی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے گریٹر نوئیڈا علاقے میں, کہ ان کے پاس الیجڈ جو ہے بیف ان کے گھر میں پکا تھا, ان کے گھر میں رکھا ہوا تھا, اس کے بعد سے یہ منظر بڑھا ہے. اور ہماری تمام لوگوں سے بات بھی ہوئی اس معاملے میں, جو خریدار ہیں وہ کھل کر تو اس پر بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ہاں تھوڑے دبی زبان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر طور پر آج کی تاریخ میں ایک مسلمان کے لیے ہندوستان میں بھارت میں گوشت لے کر سفر کرنا وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر اتنا سیف نہیں رہا جتنا ایک دو سال پہلے تھا.
اب عدم برداشت کا جو ایک ماحول نظر آ رہا ہے, جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں آج کل انڈیا میں عید کے موقع پر جو یہ صورتحال ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کھل کر کے, دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے, عدم برداشت کا اور موجودہ ماحول کا؟
دیکھیں شفیع صاحب, جو جو ابھی جو 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 سین ہے یہاں پر یا جو انڈیا میں جو حالات ہیں وہ بڑے بڑے دلچسپ ہیں. ایک طرف گورنمنٹ جو ہے جس میں سینٹر بھی ہے, خود جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی وہ اور ان کی گورنمنٹ یہ کہتی رہی ہے کہ صاحب کسی بھی طرح کی کسی بھی قسم کی گستاخی اس معاملوں میں معاف نہیں کی جائے گی, اور یہ جو لوگ اپنے کو کاؤ وجیلانتے یا کاؤز کے یا گایوں کے جو رکشک بتاتے ہیں ان کے خلاف وہ کاروائی کرنے کو ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ آمادہ ہے. دوسری طرف پر ہریانہ ایسا اسٹیٹ ہے جو جس میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, رولنگ پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہاں پر ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک الیجڈ فورس بنائی گئی جو صاحب بریانی جو بکتی ہے سڑکوں پر اس میں یہ ٹٹول رہے تھے, تلاش رہے تھے کہ کہیں میں بیف تو نہیں بک رہا ہے. اور یہ وہی اسٹیٹ ہے جہاں پر الیجڈلی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی دو عورتوں کا جو ہے ریپ کے ایکوزیشن آئے ہیں, ریپ کی خبر آئی ہے اگین بیف کے معاملے پر. تو جو صورتحال ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت بہت پازیٹو نہیں ہے, بہت فیوچرسٹک نہیں ہے. اگر میں سوشل پولیٹیکل جو فیبرک ہے یہاں کا اس کے لحاظ سے کہوں, آف کورس گورنمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, سسٹمز ہیں, لاز ہیں, لیکن ان سب کو امپلیمنٹ کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی اور کافی مستعدی لانے کی ضرورت ہے.
دہلی سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار نتن شریواستو. شام میں 10 روزہ جنگ بندی کے معاہدے پر آج سے عمل درآمد شروع ہو رہا ہے. یہ معاہدہ جمعے کو روس اور امریکہ کے درمیان طے پایا تھا. شام کے صدر بشار الاسد نے اس معاہدے کی حمایت کی, لیکن احرار الشام نامی ایک بڑی اسلامی تنظیم نے معاہدے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. دوسری جانب صدر اسد کی حکومت فائر بندی شروع ہونے سے قبل زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
نحن كدولة عندما نأتي إلى هذه المنطقة فنعطي رسالة.
یہ آواز ہے شامی صدر بشار الاسد کی, جو شام کے ایک علاقے داریا کے دورے کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ شامی حکومت تمام علاقوں کو شدت پسندوں کے قبضے سے چھڑانے, امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنے سمیت ہر چیز کی تعمیر نو کو انسانی اور مادی ہر قیمت پر بحالی کے لیے پرعزم ہے.
بكل معانی البشریہ والمادیہ.
ان کا یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب روس اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کے تحت جنگ بندی شروع ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں. صدر بشار الاسد نے یہ بات باغیوں کی جانب سے کیے جانے والے اس مطالبے کے رد عمل میں کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت اس امن معاہدے کو نافذ العمل بنانے کے لیے ضمانت دے. شام میں جاری کشیدگی کے تناظر میں کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد روس اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں طے پایا تھا, جس کے تحت باغیوں کے کنٹرول والے مخصوص علاقوں کے خلاف شامی حکومت کارروائی نہیں کرے گی, جبکہ روس اور امریکہ کا مشترکہ سینٹر قائم کیا جائے گا جو اپنے آپ کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم اور النصرہ کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کرے گا. شامی صدر بشار الاسد نے اس معاہدے کی حمایت کی ہے, تاہم ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا مختلف باغی گروہ اس کی پاسداری کریں گے یا نہیں. شام میں باغی گروہ فری سیرین آرمی کا کہنا ہے کہ وہ اس جنگ بندی میں مثبت انداز میں معاونت کریں گے, تاہم ان کا خیال ہے کہ اس سے شامی حکومت کو فائدہ پہنچے گا.
ہم نے پچھلی تمام جنگ بندیوں میں ریاست کی جانب سے غیر وابستگی دیکھی اور انہوں نے ان معاہدوں کی تمام شکوں کو نظر انداز کیا, اسی لیے ہم اس جنگ بندی کی حمایت نہیں کر رہے. وہ تاثر تو یہ دیتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کے حق میں ہیں, لیکن ساتھ میں لوگوں پر فضائی بمباری کر رہے ہیں. یہ کیسی جنگ بندی ہے؟
ادھر ایک اور طاقتور گروہ آر آر الشام نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ 6 سال سے جاری ان مسائل کے کچے پکے حل تسلیم نہیں کر سکتے. طے پانے والے معاہدے کے حوالے سے شام کے شہر حلب میں بھی ملے جلے تاثرات پائے جا رہے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلا قدم ہے, مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے.
ہم میں سے زیادہ تر روس اور امریکہ کے مابین طے پانے والے معاہدے پر رضامند ہیں, اور یہ تو شام کے لوگوں کے وسیع تر مفاد میں ہے کہ خون ریزی بند کر دی جائے. ہم اس پیش رفت کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس پر قائم رہنے کی ضمانت کون دے گا؟ اگر یہ 7 یا 10 دن تک قائم رہے بھی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟
دوسری جانب روس اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کے اعلان کے بعد باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں فضائی حملے کیے گئے, جن میں کم سے کم 100 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کی صورتحال سے متعلق موقف پر امریکہ اور روس کے تعلقات میں تناؤ بھی رہا ہے۔ اس کی وجہ شامی صدر بشار الاسد کے مستقبل کے بارے میں دونوں ملکوں کے موقف میں اختلاف ہے۔ شام میں گزشتہ 5 سال سے جاری جنگ نے ملک کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ خانہ جنگی کی وجہ سے 5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ تقریباً 1.10 کروڑ افراد کو اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ کی تلاش میں دوسرے ملکوں کا رخ کرنا پڑا۔
شام کی صورتحال کے بارے میں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ پاکستانی فوج نے موٹر وے پولیس اور فوج کے 2 افسران کے مابین ہونے والے تصادم کی تصدیق کی ہے۔ واقعے میں 2 پولیس اہلکاروں کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس کا احوال ذرا دیر بعد سیربین میں آیا جاتا ہے۔ اور ہاں، پاکستان کے قبائلی علاقے فاٹھا میں اصلاحات کی جو تجاویز تھیں ان کا کیا اثر ہوا ہے، اس کی تفصیل بھی ذرا دیر بعد سیربین میں آنے کو ہے۔
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے، میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
انگلینڈ کے ون ڈے کپتان آئن مارگن اور اوپنر ایلکس ہیلز نے سیکیورٹی خدشات کے سبب بنگلہ دیش نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے جوز بٹلر کو اس دورے کے لیے ون ڈے کپتان مقرر کر دیا ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم آئندہ ماہ بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والی ہے۔ اس سال جولائی میں ڈھاکہ میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کا یہ دورہ خطرے سے دو چار تھا، لیکن انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے سیکیورٹی حکام نے بنگلہ دیش جا کر سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا تھا، جس کے بعد اس دورے کو گرین سگنل مل گیا تھا۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے اس کے باوجود دورے پر جانے یا نہ جانے کا اختیار ہر کھلاڑی کو دے دیا تھا۔ بنگلہ دیش کے اس دورے کے لیے انگلینڈ کی ٹیم کا اعلان جمعے کو کیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی ہوم سیریز کے لیے بھارت کی 17 رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں 15 کھلاڑی وہی ہیں جو ویسٹ انڈیز کے دورے میں شامل تھے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 22 ستمبر سے کانپور میں کھیلا جائے گا۔ عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ کو یو ایس اوپن کے اعزاز سے محروم ہونا پڑا۔ فائنل میں انہیں نمبر 3 سیڈ اسٹین واورنکا نے 4 سیٹس میں شکست دے دی۔ جوکوویچ نے پہلا سیٹ 7-6 سے جیتا، لیکن واورنکا نے اگلے 3 سیٹس 6-4, 7-5 اور 6-3 سے جیت لیے۔ 31 سالہ واورنکا 46 سال میں یو ایس اوپن جیتنے والے سب سے عمر رسیدہ کھلاڑی ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی اور سوانسی کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا، جس کے بعد چیلسی کی ٹیم 10 پوائنٹس کے ساتھ لیگ میں دوسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ اپنے 4 میچز جیتنے والی مینچسٹر سٹی 12 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن 12 نومبر کو اپنے نئے صدر کا انتخاب کرے گی۔ موجودہ صدر لیاندرو نیگر کی 8 سالہ مدت ختم ہونے کے بعد 3 امیدواروں میں مقابلہ ہے، جن میں بھارتی ہاکی فیڈریشن کے صدر نریندر بٹرا بھی شامل ہیں۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل سرحدی ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت میں ایک گھر کے محاصرے کے خلاف خواتین کا احتجاج آج تیسرے روز بھی جاری رہا۔ حقوق انسانی کے کارکن کہتے ہیں کہ آج دوپہر گھر کا محاصرہ ختم کیا گیا، لیکن سیکورٹی فورسز کے اہلکار گھر سے خاتون اور ان کے 2 کم سن بچوں کو لے گئے۔ تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سیربین کا لسٹ آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ جعفری کی ہے۔
شام میں کچھ دیر بعد سے جنگ بندی متوقع ہے۔ یہ جنگ بندی امریکہ اور روس کے درمیان معاہدے کے تحت 10 روز کے لیے عمل میں لائی جائے گی۔ مجوزہ جنگ بندی کی مدت شروع ہونے سے پہلے صدر بشار الاسد نے شام کو مکمل طور پر باغی گروہوں سے پاک کرنے کا عزم دہرایا ہے. چار سال کے مذاکرات کے بعد کراچی کی بلدیہ فیکٹری میں ہلاک ہونے والے 250 مزدوروں کے لواحقین کو 51 لاکھ ڈالر سے زائد زر تلافی دینے کے لیے سمجھوتا طے پا گیا ہے. پاکستان موٹر وے پولیس اور فوج کے دو افسروں کے درمیان ہونے والے تصادم کی تصدیق کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. جنوبی کوریا کے حکام نے تنبیہ کی ہے کہ شمالی کوریا کسی بھی وقت ایک اور جوہری تجربہ کر سکتا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائل جعفری سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان موٹر وے پولیس اور فوج کے دو افسران کے مابین ہونے والے تصادم کی تصدیق کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہے. موٹر وے پولیس کی جانب سے تھانہ اکوڑا میں دی جانے والی روزنامچے کی ایک درخواست کے مطابق دو فوجی اہلکاروں کو حد سے زیادہ رفتار اور غلط سائٹ پر گاڑی چلانے کے سبب جب روکا گیا تو انہوں نے موٹر وے پولیس کی پٹائی کی. تفصیل کے ساتھ ارم عباسی.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے شائع ہونے والے ایک مختصر بیان میں فوج نے کہا ہے کہ قانون کے تحت اس واقعے کے ساتھ نپٹا جائے گا تاکہ انصاف ہو سکے. موٹر وے پولیس اہلکاروں نے تھانہ اکھوڑا میں اپنی درخواست جمع کرائی ہے. تھانہ اکھوڑا میں درج ہونے والی ایف آئی آر کے مطابق یہ واقعہ سنیچر کی رات 2 بجے پیش آیا. پولیس اہلکاروں کی جانب سے دی جانے والی درخواست کے مطابق دو سویلین گاڑیوں ٹویوٹا کرولا اور ہونڈا میں سوار دو سادہ کپڑوں میں نوجوان تیز رفتار نہایت غفلت بے احتیاطی اور غلط سائٹ سے علاقہ جہانگیرہ کی طرف جا رہے تھے, لیکن جب موٹر وے پولیس نے انہیں روکنے کا اشارہ کیا تو دونوں گاڑیاں نہیں رکی, جس کے بعد پولیس نے ان کا تعاقب شروع کر دیا. جب جہانگیرہ کے پاس دونوں گاڑیوں کو روکا گیا تو دو سادہ کپڑوں میں نوجوانوں نے اپنی گاڑیوں سے باہر نکلتے ہی جھگڑا شروع کر دیا. ایف آئی آر کے مطابق ایک نوجوان 9mm پستول سے مسلح تھا. درخواست میں جن فوجی اہلکاروں کا نام لیا گیا ہے ان میں ایک کیپٹن دانیال جبکہ دوسرے کیپٹن قاسم. ایف آئی آر کے مطابق لڑائی ابھی جاری تھی کہ اسی دوران دونوں فوجی اہلکاروں نے فون کر کے اپنے مزید ساتھیوں کو بلایا, جس کے بعد میجر زعفران فوج کی 4 گاڑیوں میں 25 سے 26 باوردی اہلکار لے کر موقع پر پہنچے. اسی دوران موٹر وے پولیس کے سب انسپیکٹر محسن توری اور کیشئر شاہزیب شیر علی بھی وہاں پر پہنچ گئے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ فوج کے اہلکاروں نے بٹ اور ڈنڈوں سے چاروں موٹر وے پولیس اہلکاروں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. فوجیوں کے تشدد کا نشانہ بننے والے موٹر وے پولیس اہلکاروں میں سب انسپیکٹر عاطف خٹک, سب انسپیکٹر محسن توری, انسپیکٹر پیٹرول آفیسر جلال شاہ اور کیشئر شاہزیب شیر علی شامل ہیں. ایف آئی آر کے مطابق مار پیٹ کے بعد فوجی اہلکار چاروں پولیس اہلکاروں کو گاڑیوں میں ڈال کر اٹک قلعہ لے گئے, جہاں انہیں ذہنی تشدد کی غرض سے 1 گھنٹے دھوپ میں کھڑا رکھا گیا, جس کے بعد انہیں 4 گھنٹے تک ایک کمرے میں بند کر دیا گیا. موٹر وے پولیس کے سینئر اہلکاروں کی مداخلت کے بعد پولیس اہلکاروں کو فوجی گاڑیوں میں ڈال کر واپس ان کے دفتر چھوڑا گیا, جس کے بعد زخمی پولیس اہلکاروں کو نوشہرہ ہسپتال علاج معالجے کے لیے لے جایا گیا. موٹر وے پولیس کے ذرائع کے مطابق مار پیٹ کا شکار ہونے والے اہلکاروں میں سے 2 شدید زخمی ہیں. اکھوڑا تھانے نے فوج کے اہلکاروں کے خلاف درج ہونے والی ایف آئی آر کو اب سیل کر دیا ہے. موٹر وے پولیس کے ذرائع کے مطابق دونوں فریق کے درمیان صلح صفائی کی کوششیں جاری ہیں تاکہ معاملہ بغیر قانونی چارہ جوئی کے ہی نپٹا دیا جائے. ارم عباسی, بی بی سی اسلام آباد.
پاکستان میں نیشنل ہائی وے پر پیش آنے والے اس واقعے میں واقعے کے بعد کے جس میں ہتھپائی پٹائی کی نوبت آئی اور بات جانے کہاں سے کہاں تک پہنچی, تجزیے کے لیے میں نے ریٹائرڈ کرنل خالد میر سے بات کی اور جو کچھ ہوا اس پر ان کا موقف جاننا چاہا.
ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس میں آرمی کے پرسنل اور پولیس کے پرسنل کی لڑائی ہوئی ہے, آپ اس کو سیدھے لفظوں میں یہ کہہ لیں,
ٹھیک ہے.
اور چونکہ فوجی زیادہ تھے پولیس والوں نے مار کھا لی ہے, تو اس کی انکوائری ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی پراپر. کیونکہ میں جب فوج میں تھا سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پہ میں نے ایسے انسیڈنٹ دیکھے, یہ روٹین ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے. اور ہمیشہ آفیسرس کو یا جن لوگوں نے کیا ان کو سزا ہوئی ہے, ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی اس میں بچ پایا ہو. تو نارملی ایسے کیسز میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس میں پولیس کا بھی ہائی لیول آفیسر ہوتے ہیں اور آرمی کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, ٹو اے سرٹن فیکٹس کہ ہوا کیا تھا.
ٹھیک ہے,
تو اگر فوجیوں نے زیادتی کی ہے تو ان کو سزا ملے گی, ضرور ملے گی.
ٹھیک ہے, یہاں میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا کرنل صاحب, اور وہ ہے ذہنیت کے بارے میں. کیا فوجی کی ذہنیت ہوتی کیا ہے, بلڈی سویلینز یا یہ شہری, یہ ہمارے نیچے ماتحت, ہم ان کو یہ ہوتے کون ہیں, خواہ وہ عام شہری ہو پولیس والا ہو, یہ میں ذرا ذہنیت سوچنا چاہ رہا ہوں. کیا فوجی کی ذہنیت واقعی ایسی ہوتی ہے؟
نہیں جامع صاحب, یہ بلڈی سویلین, آپ یقین مانیں کہ میں نے فوج سے نکلنے کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا تھا. میں نے فوج میں کبھی بلڈی سویلین نہیں دیکھا, کیونکہ اگر میں آرمی میں ہوں تو ایک فوجی کا, اگر ایک شخص آرمی میں ہے تو اس کا ماں باپ بہن بھائی چچا سارے وہ سویلین ہیں سارے, ان میں سے ایک بیچ میں فوجی بن گیا تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر تو نہیں سمجھ سکتا, یا وہ باقی لوگوں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھ سکتا اور نہ سمجھتا ہے. میرے تین, ہم تین بھائی ہیں, میں دوسرا بھائی بھی فوج میں تھا, بریگیڈیئر ریٹائر ہوا,
بریگیڈیئر اسد منیر,
جی اسد منیر, اور جو سب سے بڑے تھے شاہد منیر ہیں, وہ اٹامک انرجی کمیشن میں گریڈ 21 سے ریٹائر ہوئے, تو وہ پڑھے لکھے بھی ہم سے زیادہ تھے, وہ بھی تھے. تو یہ نہیں کہ کسی لحاظ سے وہ ہم سے انفیریئر, یا ہم نے ان کو کمتر سمجھا ہو, یا اپنے بہن بھائیوں کو اس پر, تو یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ یہ بلڈی سویلین یا فوج ان لوگوں کو کمتر سمجھتی ہے. اس میں یہ ینگ آفیسرز ہیں, آپ سڑکوں پہ جوانوں کو لڑتا دیکھیں گے, کبھی میری عمر کے لوگوں کو سڑکوں پہ لڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. خون جوان ہوتا ہے, دوسری سائڈ پہ موٹر وے پولیس کے جو پکچر میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی ینگ اچھا تگڑا سا آفیسر ہے ان کا.
کرنل صاحب میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا, فوجی نے تو پولیس والے پر ہاتھ اٹھا لیا, خواہ وہ کیپٹن ہو دوسرا ہو کوئی بھی ہوتا ہو, کیا پولیس والا فوجی پر ہاتھ اٹھاتا ہے, اٹھا سکتا ہے؟
جی ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں. جی
اچھا,
جی میں 79 میں میرے دوست ہیں اور ان کا پولیس کے ساتھ جھگڑا ہوا, پولیس اس وقت زیادہ تھی, پولیس والوں نے دو کیپٹنز تھے ان کو مارا پیٹا اور تھانے لے گئے بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی اس کے, پھر ایم پی گئی تھی, ایم پی لے کے آئی تھی ان کو, تو جہاں پولیس زیادہ ہو وہاں پولیس ان کی پٹائی کرتی ہے. اور ایسے بھی ہوا ہے کہ کوئٹہ کا انسیڈنٹ ہے جہاں پہ آفیسرز کی پٹائی پولیس نے کی اور تھانے لے گئے, اور باقی پھر 20-25 آفیسر جا کے ان کو چھڑا کے لائے تھانے کے اوپر, ایک قسم کا اٹیک انہوں نے کیا تھا.
صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے ریٹائرڈ کرنل خالد منیر. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل سرحدی ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت میں ایک گھر کے محاصرے کے خلاف خواتین کا احتجاج آج تیسرے دن بھی جاری رہا. حقوق انسانی کے کارکنوں کے بقول آج دوپہر گھر کا محاصرہ ختم کیا گیا, لیکن سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اس گھر سے خاتون اور ان کی دو کمسن بچوں کو ساتھ لے گئے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
گزشتہ کئی روز سے اس گھر کا محاصرہ تربت شہر میں کیا گیا تھا. اس محاصرے کے خلاف بلوچستان نیشنل فرنٹ سے تعلق رکھنے والی خواتین کا احتجاج اور دھرنا آج تیسرے روز بھی جاری رہا. احتجاج کرنے والی خواتین اس موقع پر یہ نعرے لگاتی رہی. ایچ آر سی پی یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ٹاسک فورس برائے مکران کے کوارڈینیٹر پروفیسر غنی پرواز نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ تربت شہر میں جس گھر کا پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے محاصرہ کیا تھا وہ ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم عبد الرؤف کا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس گھر میں خواتین اور بچوں سمیت 8 کے قریب افراد رہائش پذیر تھے. انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں دشت کے علاقے سے ایک مہمان خاتون اپنی دو انتہائی کمسن بچوں کے ساتھ علاج کے غرض سے آئی تھی. پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز نے اس مہمان خاتون کی آمد کے بعد اس گھر کا محاصرہ کیوں کیا, اس حوالے سے غنی پرواز کا کہنا ہے.
شوہر جن کا نام خلیل یعقوب ہے جو مطلوب ہے فورسز کو, ان کے بڑے بھائی جلیل یعقوب کو آج سے 5-6 سال پہلے قتل کیا گیا تھا.
تربت شہر میں اس گھر کے محاصرے کے خلاف احتجاج کرنے والی خواتین نے مختلف سرکاری دفاتر کے باہر دھرنا دینے کے علاوہ تربت بازار میں بھی احتجاج کیا. اس احتجاج میں شریک ایک خاتون کا کہنا تھا,
کل تو عید ہے, عید کے دن سب خوشیاں منا رہے ہیں, لیکن جو ہمارا حال ہے یہاں چوک پر کھڑا ہو کر نعرے بازی کرنا, ہم لوگ مجبور ہیں کہ آج یہاں پر آئے ہیں. ہم آپ سب لوگوں سے جو ہیومن رائٹس کے بارے میں کوئی ایسا چیز ہے جو ہمارا مدد کرنا چاہتا ہے, پلیز ہیلپ اس.
ایچ آر سی پی کے عہدیدار نے بتایا کہ آج 1 بجے کے قریب پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے اس گھر کا محاصرہ ختم کیا. لیکن جس خاتون کے لیے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا انہیں ان کی دو کمسن بچوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز کے اہلکار اپنے ساتھ لے گئے۔ اس واقعے کے حوالے سے میں نے سرکاری حکام کا موقف معلوم کرنے کے لیے تربت میں ضلع کیچ کے پولیس کے سربراہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنا موقف دینے کے بجائے یہ کہا کہ آئی جی آفس میں میڈیا سیل قائم ہے، وہاں رابطہ کیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہر سال لاکھوں پاکستانی محنت کش ملک میں محدود معاشی مواقع ہونے کے سبب اپنوں سے دور بہتر مستقبل کے لیے دیار غیر کا سفر کرتے ہیں۔ یہ مزدور نہ صرف اپنے اہل خانہ کی قسمت بدلتے ہیں بلکہ ملک کے لیے اربوں ڈالر زر مبادلہ کی شکل میں بھیجتے ہیں، جو پاکستانی معیشت پہ ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے۔ مگر سعودی عرب میں حالیہ کساد بازاری کے سبب ہزاروں قسم پرسی اور بیوروکریسی کے جال میں بری طرح پھنسے ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ صبا اعتزاز۔
چھ سالہ تسمیہ رانی کبھی اپنے بابا سے نہیں ملی۔ باپ ان کے لیے ویڈیو چیٹ کی اسکرین پر بس ایک بولتی تصویر ہے۔
ابو جی آپ ٹھیک ہو؟
ہاں میں ٹھیک ہوں۔
آپ بیمار تو رہے ہیں؟ اب
ابھی میڈیسن کی تیاری کر رہے ہیں، اگر کدھر سے مل جائے تو۔
ہم کب آ رہے ہیں؟ جلدی لگتا۔
بوڑھے والدین کے واحد کفیل تسمیہ کے ابا سعودی شہر دمام میں بہتر آمدن کی امید میں محنت کرتے ہیں، مگر اس سال بیٹی کے عید کے کپڑوں کی رقم تک نہیں بھیج سکیں گے۔ تسمیہ کے دادا محمد بشیر کو مستقبل کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ ابھی تو وہ قرضے چکانا بھی باقی ہیں جن کو مانگ کر اپنے بیٹے کو بیرون ملک بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا،
بھیجا تھا اس لیے کہ مطلب پیسے، کسی پہ 10 لاکھ پکڑ، کسی 20 پکڑ، کسی 50 پکڑ، 3 لاکھ روپیہ دے کر منڈا بھیجا تھا۔ لیکن وہاں سے جا کر یہ حالات ہو گئے، کو پتہ تو نہیں تھا یہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ ہم جی مطلب ہم ادھر مشکل میں ہیں، وہ ادھر مشکل میں ہے، اس کی بچی بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، ہم اس کو پال رہے ہیں، بہت مشکل سے پال رہے ہیں۔ وہی کمانے والا تھا، وہ وہاں بیٹھا ہے، تو بہت حالات ڈاؤن ہیں۔
سعودی عرب میں اقتصادی کساد بازاری کی وجہ سے بیشتر تعمیری پروجیکٹ منسوخ کیے جا رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی قیمت تارکین وطن محنت کش افراد چکا رہے ہیں، جن میں ہزاروں پاکستانی شامل ہیں۔ انہیں ایک سال سے اجرتیں نہیں ملیں۔ سعودی نظام کے تحت کئی محنت کش نہ تو کوئی دوسرا روزگار ڈھونڈ سکتے ہیں، اور مہینوں کی غیر ادا شدہ آمدن کے بغیر وہ کس منہ سے وطن واپس لوٹیں؟ مہینوں کی ابتر صورتحال کے بعد جب میڈیا میں یہ بات سامنے آئی تو حکومت پاکستان نے ان لوگوں کے لیے مالی معاونت کا اعلان کیا۔ یہ کتنے لوگوں کو ادا کی گئی ہے، اس کے لیے کیا معیار مقرر ہے، اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اس حوالے سے پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ سعودی حکومت سے بات چیت چل رہی ہے، اور سعودی انتظامیہ ان محنت کشوں کو ان کے معاملات کے حل کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ سعودی عرب سے درجنوں پاکستانیوں نے ہمیں رابطہ کر کے بتایا کہ ان کو سفارت خانے نے محض تسلیاں اور دلاسے ہی دیے ہیں۔ ایسے ہی ایک پاکستانی محنت کش سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہم نے رابطہ کیا تاکہ وہاں کے حالات جان سکیں۔ جدہ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کے ملازم محمد عمران فاروق نے ہمیں بتایا،
ایک کمرے میں 10-10 لوگ گھسے ہوئے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایک ایک سال سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ جو ہے اب ہماری میڈیکل انشورنس ختم ہو چکی ہے، لوگ یہاں پہ بیمار ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، ویسے بھی جو بیمار نہیں ہے وہ بھی بیمار ہو گئے سوچ سوچ کے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ یعنی یہ بھی اس کے بعد اقامہ وغیرہ، اقامہ نہیں ہے، آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ ہم اپنے بال بچے کے لیے یہاں کے بیٹھے ہیں اتنے دور، اور جب ہم یہی نہیں پرووائڈ کر سکتے تو ہماری یہ سب چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ میں 3.5 سال سے گھر نہیں گیا، میری ایک بیٹی ہے، اس نے مجھے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ ہر بندہ یہاں پہ ذہنی طور پہ بیمار ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا قید خانہ ہے، یہاں سے ہمیں کوئی نکلنے کا راستہ نہیں نظر آتا۔
ان کے علاوہ درجنوں افراد نے ہمیں بتایا کہ حکومت صرف بڑی کمپنیوں کے ملازمین پر توجہ دے رہی ہے، لیکن ہزاروں پاکستانی چھوٹی کمپنیوں میں بے یار و مددگار موجود ہیں۔ ہر سال لاکھوں پاکستانی محنت کش ملک میں محدود معاشی مواقع ہونے کی وجہ سے اپنوں سے دور بہتر مستقبل کے خواب لیے دیار غیر کا سفر کرتے ہیں۔ یہ مزدور نہ صرف اپنے اہل خانہ کی قسمت بدلتے ہیں بلکہ ملک کے لیے اربوں ڈالر زر مبادلہ کی شکل میں بھجواتے ہیں، جو پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ بے یار و مددگار پاکستانی کس سے مدد مانگے، اپنے وطن سے یا پھر اس ملک سے جس کی تعمیر اور ترقی میں ان کا خون پسینہ شامل ہے؟ صبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
ایسے ہی حالات میں سعودی عرب سے لوٹے خرم نامی ایک شخص نے اپنی بپتا یوں سنائی۔
سعودیہ میں ہم نے 5 سال جاب کی ہے، سعودی بن لادن کمپنی میں۔ وہاں پہ ابھی ہم لوگ جو ہے 8 ماہ تک وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں کمپنی کے حالات کی وجہ سے۔ تو 8 ماہ میں ہم لوگ، ہمیں کوئی پے وغیرہ نہیں دی گئی، اور باقی بھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہم سے بھی زیادہ مجبور ہیں، وہاں پہ غریب لوگ ہیں، سب مزدور لوگ ہیں۔ تو 8 ماہ کے اندر ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے، یعنی بازار جانا بھی مشکل تھا، کسی دوست سے ملنا ہو وہ بھی مشکل ہے، کہیں باہر کام بھی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے پاس اکامے جو تھے وہ ایکسپائر تھے، ایک ایک سال سے ایکسپائر ہوئے ہوئے تھے، کمپنی نے ہمیں نیو نہیں کر کے دیے. اگر کہ ہم کہیں باہر جائیں گے پولیس نے پکڑ لیا تو وہ خود ہی ہم ذمہ دار ہوں گے. اس کے علاوہ کمپنی اس کا کوئی ذمہ نہیں اٹھا رہی تھی.
اور جتنے پاکستان کے لیڈر ہیں، جتنے بڑے ہیں، ہم ان کو سب کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں کہ ہمارا پلیز، ہمیں سعودی عرب کے اندر مزدوری کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے آئے تھے. سعودی عرب کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم ادھر پھنس گئے، کمپنیوں کے حالات خراب ہو گئے.
جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ بہت پریشان تھے. ہم نے اسٹرائک بھی کیے ہیں، حکومت سے بھی اپیل کی ہے، سب جگہ پہ ہم نے آواز اٹھائی ہے، لیکن ہماری آواز کسی نے وہاں پہ نہیں سنی ہے. تقریباً ہم 17,000 لوگ تھے وہاں پہ، تو جن میں یعنی کہ مختلف کنٹری کے لوگ تھے، تو کچھ لوگ چلے گئے ابھی بھی، یعنی کہ سب سے زیادہ وہاں پہ پاکستانی موجود ہیں. جن کے سفارت خانے اچھے تھے، ان نے بات کیا ان سے، تو ان لوگوں کو جلدی انہوں نے بھیجا ہے. تو ہمارے پاکستان کے سفارت خانوں نے لاسٹ ٹائم تک، جب تک ہم وہاں موجود تھے، کسی نے کوئی بات وغیرہ نہیں کی. جب ہم نے اسٹرائک کیا تو ہمیں کمپنی نے اجازت دی ہے کہ بھائی آپ لوگ دوسری کمپنیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں، تنازل اپنا یعنی کہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ ٹرانسفر کروائی ہے، یعنی کہ 70-80% لوگوں نے ٹرانسفر کروائی ہے، لیکن اس میں سے 10% لوگ بھی سیٹ نہیں ہوئے. ابھی یہ کچھ دن ہو گئے ہیں، لیکن میں نے ادھر ادھر جاب کے لیے دیکھا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ایسی جاب نہیں ہے جس سے ہمارا جو ہے نظام چل سکے. 10,000-15,000 کی جاب سے ہمارا گھر نہیں چل سکتا. ابھی جتنا بھی گھر کا لوڈ ہے وہ مجھ پہ ہی ہے، اس لیے میں ابھی کسی دوسری جگہ پہ، دوسری کنٹری میں جانے کے لیے سوچ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے یعنی کہ جاب ایسی نہیں ہے کوئی جو اتنی پے دے سکیں تاکہ ہمارے گھر کا نظام چل سکے.
سعودی عرب سے لوٹے خرم، انہوں نے ہماری ساتھی ہمیرا کنول سے بات کی تھی. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اصلاحات کی تجاویز گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کے سامنے پیش کی گئیں. یہ تجاویز 5 رکنی حکومتی کمیٹی نے، جس کی قیادت وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز کر رہے تھے، تیار کی ہیں. لیکن نہ تو قومی میڈیا میں اور نہ ہی پارلیمان میں اس اہم ترین مسئلے پر کوئی زیادہ بات ہو رہی ہے. اسلام آباد سے ہارون رشید کی تجزیاتی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے 1976 سے لے کر اب تک تقریباً 15 کمیشن اور کمیٹیاں مقرر کی گئی ہیں. ان سب کی تفصیلی سفارشات بھی سامنے آئیں، لیکن زمینی حقائق اکا دکا تبدیلی کے علاوہ مجموعی طور پر وہی ہیں جو قیام پاکستان کے وقت تھے. اس مرتبہ ماضی کی ایک آدھ کمیٹی کو شکایت ہے کہ سرتاج عزیز کمیٹی نے محض ان کی سفارشات کٹ اور پیسٹ کی ہیں. فاٹا اصلاحات کے لیے قائم 10 سیاسی جماعتوں کی ایک کمیٹی کے سربراہ اور مسلم لیگ کاف کے رہنما اجمل خان وزیر کہتے ہیں،
ہم نے یہ چیزیں پہلے سے، یہ 11 پوائنٹس حکومت کو دیے تھے، اور اس میں مسلم لیگ نون کے امپورٹنٹ لوگ ہمارے ساتھ اس کمیٹی کا حصہ تھے، اور انہوں نے ہم سے اگری کیا تھا. بجائے کہ یہ ہمارے فاٹا پہ ہر دور میں اور ہر وقت یہ مختلف تجربات یہ کرتے ہیں، تو تجربے سے ہم تو یہ کہتے تھے کہ
تو انہوں نے حکومت کی کمیٹی نے آپ سے ملاقات نہیں کی، فاٹا کمیٹی جو اصلاحات کے لیے بنی تھی اس
نہیں کوئی ہمارے ساتھ ان کی میٹنگ نہیں ہوئی. جتنے بھی میٹنگز ان کے ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل ایجنٹ تک کے حد تک ہوتے تھے، اور پولیٹیکل ایجنٹ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کے لوگ بلاتے.
سرتاج عزیز کمیٹی نے بھی ماضی کی روش کو قائم رکھا ہے، اور جن اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے وہ کم از کم 20 سال پرانے ہیں. پھر ایک سوال جو بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے آپ کو اس پوزیشن میں دیکھتی ہے کہ وہ تمام فریقین کی رائے حاصل کرنے کے بعد کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہے. حکمراں مسلم لیگ نون کے رہنما جان اچکزئی کہتے ہیں کہ ایسا ابھی کچھ نہیں ہے.
فاٹا کے ریفارم کے حوالے سے جو بھی فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ لینا ہے. فاٹا میں وہاں کے لوگ سب سے اہم سٹیک ہولڈرز ہیں، ابھی تک ان میں اکثریت جو ہے آئی ڈی پیز ہیں، ان کی رائے معلوم کرنا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ خیبر پشتونخوا یا کے پی کے میں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں، کمیونٹیز ہیں، ان کی بھی اپنی تشویش ہیں کہ جو بھی اصلاحات ہونے ہیں ان کو بھی ساتھ رکھنا ہے. پھر پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہیں جو ملک کے دوسرے حصوں سے، ان کی بھی ایک رائے ہے. فاٹا پاکستان کا ایک حصہ ہے، لیکن کیا انتظامی طور پہ یہ خیبر پشتونخوا کا حصہ ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے، ایک سیمی آٹونومس پوزیشن اس کی ہونی چاہیے. ان تین میں سے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت نون لیگ گورنمنٹ نے تمام پارٹیوں کو اپنے ساتھ لے جانا ہے. ہم کے پی کے میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ کوالیشن ہے. ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کا بھی کوئی سے ہو، تو اوور نائٹ ہم کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے.
اجمل وزیر کا تعلق خود بھی قبائلی علاقوں سے ہے اور سرکاری کمیٹی میں کسی قبائلی کی نمائندگی نہ ہونے کو ایک بڑی ناانصافی سمجھتے ہیں. دوسرا، عام قبائلی کو یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ الگ صوبہ بنے یا خیبر پختونخوا میں ضم ہونے سے انہیں کون سے فوائد یا نقصانات ہو سکتے ہیں. ایسی کوئی آگہی مہم تو درکنار، سرکاری کمیٹی نے بس اپنا فیصلہ سنا دیا کہ قبائلی علاقے خیبر پختونخوا میں ضم کرنا ہی بہتر ہے. اجمل وزیر:
فاٹا کے عوام سے جس طریقے سے آپ ایک ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کنورسیشن ہونی چاہیے، وہ بات تو ہوئی نہیں ہے. لوگ زیادہ تر تو آئی ڈی پیز بنے ہوئے ہیں اور پھر لوگ واپس بھی جا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. نارتھ وزیرستان کے لوگ واپس جا رہے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ بے گھر ہو چکے ان کو باعزت طور پہ اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں، اور ان کی جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دور میں ایک آغاز حقوق بلوچستان جیسے ایک پیکج کا اعلان کیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ناؤ دا ٹائم کہ ایک ایسے پیکج کا اعلان فاٹا کے لیے کیا جائے کہ جس میں تاکہ کچھ لوگ اتنا اٹھیں کہ وہ سوچنے سمجھنے کے مرحلے سے تو اس کو گزارا جا سکتے.
فاٹا کے بعض لوگ دہشت گردی کا تمام ملبہ ان کے خطے پر مسلط کرنے کی شکایت آج بھی کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں اکثر آبادیاں بلا وجہ نشانہ بنائی گئیں اور اب وہاں مقامی لوگوں کو دوبارہ آبادی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. وہ کبھی مقامی انتظامیہ، کبھی حکمرانوں اور کبھی فوج کے پاس دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. آخر ان قبائلی علاقوں میں آج کس کی چل رہی ہے؟ اجمل وزیر کہتے ہیں
پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. پھر گورنر جو ہے وہ سیکرٹری جنرل رہا ہے افتخار اقبال ظفر جھگڑا صاحب، وہ بھی مسلم لیگ نون کا ہے. وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے، وہ بھی مسلم لیگ نون سے ہے. تو پھر اس کے نیچے جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے گورنر نے نامینیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت پوری کی پوری ابھی فاٹا میں اگر انٹرسٹ یہ ہو مرکزی حکومت کا کہ ابھی تک آپ دیکھیں وزیر دفاع ہے خواجہ آصف صاحب، بڑی تقریریں کرتے ہیں قومی اسمبلی میں ہر جگہ، لیکن اس ایز اے وزیر دفاع کبھی وہ فاٹا گئے؟ ابھی آپ دیکھیں وزیر اطلاعات صاحب کبھی گئے وہاں پہ؟ تو یہ ڈائریکٹ فیڈرل ایڈمنسٹریشن ایریا ہے، وہ نہیں جاتے.
سیاستدانوں کو سیکیورٹی ادارے وہاں جانے کی کتنی اجازت دیتے ہیں اس سے قطع نظر مسلم لیگ نون کے جان اچکزئی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک عام قبائلی کی صحیح رائے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ریفرنڈم ہو، لیکن بقول ان کے حالات اس کی ابھی اجازت نہیں دیتے.
یہ تو آئیڈیل بات ہے، واقعی ریفرنڈم ہونا چاہیے اور فاٹا کے لوگوں کو جو ہے فائنل یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے. لیکن بدقسمتی سے فاٹا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ تشویش ہے کہ اس کی سیکیورٹی کی جو کنڈیشن ہے شاید وہ 100% جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس طرح نہ ہو. یہ تشویش ابھی تک ہے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر کتنا جو ہے سیکیور ہے. دوسرا چیلنج ہمارا یہ ہے کہ اب بھی آئی ڈی پیز ملک کے دوسرے حصوں میں ہے اور ان کو جو ہے اپروچ کرنا، کنٹیکٹ کرنا اور پھر ایسا ماحول بنانا کہ واقعی یہ جا کے ایک ریفرنڈم ہو اور اس میں پھر حصہ لے سکے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ہمیں ایک دم سے ایک سیاسی انتظام چاہیے.
قبائلی علاقوں کے لیے نیا فوری سیاسی نظام کیسا ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں بھی سرکاری کمیٹی نے رائے دی ہے کہ یہ مقامی رواج پر مشتمل ہو. لیکن اگر یہ خطہ خیبر پختونخوا میں ضم کیا جاتا ہے تو یہ واحد صوبہ ہوگا جہاں تین قسم کے قوانین رائج ہوں گے، یعنی پاکستانی قانون، مالاکنڈ کا نظام عدل اور قبائلی علاقوں کا رواج. یہ نیا گڈمٹ نظام کیسا ہونا چاہیے؟ جان اچکزئی کہتے ہیں
کوشش یہی ہے کہ جو ان کا فاٹا کا روایتی جو جرگا سسٹم ہے وہ بھی ہو اور جو ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہے جس میں ہائی کورٹس کی موجودگی ہو، اس کا کوئی ہائیبرڈ سسٹم بنایا جائے تاکہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہائی کورٹس اور دوسرے جو ادارے ہیں ماڈرن اسٹیٹ کے، ان کے آنے سے ان کی اپنی روایات اور جو روایتی جرگا ہے وہ ختم ہو. قبائلی روایات اور جرگے کا جو حیثیت ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں رہے. پاکستان کا جو نارمل لا ہے سسٹم آنے سے یہ نہ ہو کہ ان کا جو داخلی نظام ہے جو ابھی تک کام کر رہا ہے وہ ختم ہو اور لوگ یہ احساس نہ کریں کہ آپ ان کو ڈس امپاور کر رہے ہیں.
اجمل وزیر جیسے قبائلی اور حزب اختلاف کے سیاستدان مستقبل کے بارے میں اب بھی کوئی زیادہ پر امید نہیں.
مجھے ٹو بی ویری فرینک کوئی خاص امید اس لیے نہیں ہے کہ انٹرسٹ نہیں ہے. حکومت کے جو انٹرسٹ ہیں وہاں وہاں پہ کام بھی ہو رہے ہیں, وہاں وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی بن رہے ہیں, فاٹا ان کی پرائیورٹی میں نہیں ہے. یعنی آپریشنوں کے ساتھ ساتھ آپ فاٹا میں جب تک ریفارم نہیں کریں گے, وہاں پہ ان چیزوں پہ آپ توجہ نہیں کریں گے, تو پھر وہ دیر پا حل نہیں ہے صرف آپریشن. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی حکومت کو چاہیے کہ وہاں اون کرے فاٹا کے عوام کو, فاٹا کے لوگوں کے پاس جائے. یہ پریس کانفرنس سے, ٹی وی پہ بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, پریکٹیکلی آپ کو فاٹا کے عوام کو کچھ دکھانا ہوگا.
لیکن حکومت کہتی ہے کہ اس حساس موقع پر بھی ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا اب بھی لازم ہے. جان اچکزئی,
یہ بہت مشکل فیصلہ ہے, بہت متنازع فیصلہ ہے. فاٹا میں سیاسی نظام اور ریفارم لانا, اس میں بہت سے لوگوں کو تشویش ہے. پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا جا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں, لہٰذا کوئی ایسا نظام تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ مطمئن ہو, متفق ہو اور فاٹا کے عوام کے لیے اطمینان بخش ہو, کیونکہ ایسا تجربہ ہم نہیں کرنا چاہتے کہ ہم پھر جو ہے ایک ایسی صورتحال کے ساتھ کا سامنا کریں کہ ہم انتظامی طور پہ ایک ویکیوم, ایک نئے سسٹم کے نام پہ ایک نیا ویکیوم لائیں اور پھر اس کی ذمہ داری ہمارے سر ہوگی.
بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق قبائلی علاقوں میں اصلاحات اپنی جگہ اہم ہیں, لیکن ملک کی خارجہ اور دفاعی پالیسیوں میں تبدیلی کے بغیر ان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رہے گی. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
سائنسداں دنیا کے ایسے گلیشیئر سے برف کے نمونے یکجا کر رہے ہیں جو تیزی سے سکڑ رہے ہیں یا پگھل رہے ہیں. انہوں نے حال ہی میں فرینچ ایلپس میں اس مشن کا پہلا مرحلہ مکمل کیا ہے. فرینچ ایلپس کے بعض حصوں میں گزشتہ ایک عشرے کے دوران درجہ حرارت 1.5 ڈگری بڑھ گیا ہے. فرینچ ایلپس میں یہ نمونے یورپ کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤ بلانک کے قریب سے یکجا کیے گئے ہیں. لیکن آخر برف کے نمونوں کو محفوظ کرنے کا مقصد ہے کیا؟ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار. رپورٹ سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
ہم بلندی پر قائم لیبورٹری کی جانب رواں دواں ہیں. سائنسدانوں کی یہ ٹیم یہاں کول ڈوڈوم کے مقام پر نہ صرف کام کر رہی ہے بلکہ یہی مقیم بھی ہے, کیونکہ جس گلیشیئر پر ان کا کیمپ ہے وہ پگھل رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے غائب ہونے سے پہلے اس میں چھپی معلومات کو محفوظ کر لیں.
یہاں گرنے والی برف آب و ہوا کی ساری آلودگی کو سمیٹتی ہے اور گلیشیئر پر جم جاتی ہے, تو وہ تمام معلومات اس گلیشیئر پر اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح کسی کتاب کے صفحات پر ہوتی ہے, اور کتاب پڑھنے سے آپ کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے.
یہ ایک منجمد لائبریری ہے. اس برف میں بند ہوا کے ننھے بلبلے ماضی کی آب و ہوا کا ریکارڈ ہیں. یہ نمونے اتنے قیمتی ہیں کہ انہیں پگھلنے سے بچانے کے لیے سائنسدانوں نے برف کو کھود کر ایک سٹور روم بنایا ہے, لیکن یہ زیادہ دیر یہاں نہیں رہیں گے. برف کے ان نمونوں کی اصل منزل بہت دور ہے اور یہ صرف سفر کا آغاز ہے. انہیں فرانس میں 2 سال تک محفوظ رکھا جائے گا, لیکن ان کی آخری منزل دنیا کا سب سے ٹھنڈا مقام قطب جنوبی ہے.
برف کو یہاں ایلپس سے قطب جنوبی لے جانے کا خیال لوگوں کو احمقانہ لگ سکتا ہے, لیکن ہمارے لیے یہ اس لیے اہم ہے کہ ہم برف کے ان نمونوں کو کئی دہائیاں نہیں بلکہ صدیوں تک محفوظ رکھ سکیں, اور وہ وہاں بہت محفوظ ہوں گے.
یہاں ایلپس میں اور دنیا بھر میں بہت سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور ان کی شکل بدل رہی ہے. اس آرکائیو کا مقصد ان ذرات, بلبلوں اور یہاں تک کہ بیکٹیریا کو محفوظ کرنا ہے جو یہاں ایک عرصے سے موجود برف میں چھپا ہے, تاکہ ان کے ذریعے مستقبل میں سائنسدان ہمارے سیارے کی آب و ہوا کی تاریخ کو پڑھ سکیں اور مستقبل کی پیش گوئی کر سکیں.
یہ رپورٹ آپ کے لیے ہماری ساتھی ثنا گلزار نے تیار کی تھی. میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئے ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی دلچسپی اس وقت زیادہ کن خبروں میں. فوجی اہلکاروں اور پولیس کے درمیان لڑائی کی تحقیقات جاری, انصاف ہوگا ظاہر ہے. یہ موٹر وے کا قضیہ تھا, سہربین میں تفصیل کے ساتھ شامل رہا. سانحہ بلدیہ متاثرین کو $51 لاکھ زر تلافی دینے کا سمجھوتا. خبروں میں شمیلہ جعفری نے اس کا حوال آپ کو تفصیل سے سنایا. گائے کھانے کی وجہ سے بے عزت کیا گیا. نتن شریواستو آپ کو دہلی لے گئے تھے کہ قربانی کے سلسلے میں مسلمانوں کو وہاں پر کن مشکلات کا سامنا ہے, قربانی کے جانور بیچنے والوں کو کن حالات کا سامنا ہے. پہلی, دوسری, تیسری خبر تو میں نے آپ کو بتائی, لیکن بقیہ کے لیے کیا میں آپ سے درخواست کروں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں، سارا حال احوال وہاں پر موجود ہے۔ تو صاحب، ہر اچھے سیربین کی طرح آج کا سیربین بھی اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری، پروڈیوسر نازیہ میمن، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے اسٹیفنی کک۔ تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ شمائلہ جعفری،
فلپائن کے صدر کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب میں فوجی دستوں کو تربیت دینے والے امریکی اسپیشل فورسز کے اہلکاروں کو فوری طور پر فلپائن سے نکل جانا چاہیے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے دارالعوام میں اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مسٹر کیمرون نے جون میں وزارت عظمیٰ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ انڈیا کی ریاست ہریانہ کے علاقے میوات میں زیادتی کا شکار ہونے والی خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ مسلمان ہیں اور گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ سینٹ لوسی کاؤنٹی میں اس مسجد پر ہونے والے ممکنہ حملے کی تحقیقات کر رہی ہے جس میں اورلینڈو نائٹ کلب پر فائرنگ کا مجرم عمر متین نماز پڑھا کرتا تھا۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ کار نے وہاں جاری خانہ جنگی کے دوران شہریوں اور ان کی املاک پر ہونے والے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔